بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. ہمارا مختلف جو باتیں، ہمارے جو سلسلہ چلتا رہا باتوں کا، بنیادی طور پر جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ کون سے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، ان کو ہم سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اور کون سے کام ہیں جن سے بچنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے، ان سے ہم بچ جائیں. اور اسی کو تعلیم میں آیا تھا وہ ذکر نفی اور اثبات، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اسی کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی ہے، اور یہ چیزیں سمجھتے رہنا ہے کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی چیزیں غلط ہیں. جیسے انسان نیک اعمال کر رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اس کی برکات بھی حاصل ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس سے نفع نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں کہ نیکیاں کر کے ضائع ہو رہی ہیں کسی وجہ سے، گھر ہے اور اس میں سردی کا زمانہ ہے، ہیٹر لگایا ہوا ہے، تیز ہیٹر ہے، لیکن گرم نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی تو وجہ ہو کہ کیوں گرم نہیں ہو رہا ہے. ہیٹ کہاں ضائع ہو رہی ہے، کہاں سے لیک ہے، کہاں سے کھڑکیاں کھلی ہیں، وہ کھڑکیاں میں ڈھونڈنی ہے. وہ کھڑکیاں کبھی کبھی نظر نہیں آتی، ویسے تو صاف ہیں، نظر آنے والی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں وہ کھڑکیاں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری نظر اوپر نہیں جاتی، ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں، لیکن شاید وہ اوپر کبھی کبھی اسکائی لائٹ ہوتا ہے نا، وہ کھلا ہوتا ہے اور انسان کو نظر نہیں آتا. تو ہمارے بھی اعمال میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں چونکہ عادت نہیں دیکھنے کی، یا صرف نیچے دیکھنے کی عادت ہے تو اوپر نظر نہیں آتا، یا اوپر دیکھنے کی عادت ہے نیچے نظر نہیں آتا، یا بسا وقت وہ کھڑکیاں رہ جاتی ہیں. تو قرآن کریم میں ہمیں ان چیزوں کو بتا دیا ہے کہ دیکھو، جب اعمال کرتے ہو تو کرو، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ بڑی بات جو ہے، بڑی بات جو ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی گناہوں سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے. اور وہ دیکھو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں پائی جا رہی ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ سورت، سورت الحجرات، جس کی میں نے آیت پڑھی، یہ بہت اہم سورت ہے، اور اس کی تاکید ہوتی رہتی ہے کہ موقع ملے تو اس سورت کو تفسیر کے ساتھ کبھی کسی سے سن لینا چاہیے، یا ہماری جو آسان تفسیریں لکھی ہوئی ہیں جو اردو وغیرہ میں مل جاتی ہیں، معارف القرآن یا اس طرح کی تفسیریں، اس میں سے پڑھ لے انسان، کہ پتہ چلے کہ زندگی گزارنے کے بعض آداب، بعض چیزیں جہاں انسان غلطیاں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنے کے آداب معاشرت جس کو کہتے ہیں، اس کے بہت اچھے طریقے اس میں سکھائے گئے ہیں. موقع ہوتا تو پوری آیت کے مضامین پر ہم ایک مرتبہ چلے جاتے کہ کیا کیا تعلیمات اس میں دی گئی ہیں. لیکن بہرحال ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی، یہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. وہی ایسی چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، کہ پتہ نہیں کہیں سے چیزیں ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا. مفلس ہے، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن مفلس کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی کو برا کہا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ آ رہا ہے اپنی مجھے نیکیاں دے دو، وہ کہہ رہا ہے مجھے نیکیاں دے دو، دینی پڑیں گی، وہاں کوئی اختیار نہیں رہے گا، نیکیاں ختم ہو گئیں. اچھا، اب کچھ مطالبہ کرنے والے لوگ باقی ہیں، اس لیے کہ عادت تھی، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی عادت تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچا دی، اس کو تکلیف پہنچا دی. اب اور لوگ آ رہے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تمہارے گناہ ہیں وہ اس پر ڈال دو، گناہ ڈال دو. آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، اب جا رہا ہے گناہوں کے پہاڑ لے کر. تو ان چیزوں کو بہرحال سمجھنا ہے، صرف نیکیاں کر لینا کافی نہیں ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان نیکیوں کو بچا کر رکھنا، اور ان کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جہاں ابتدا میں سورہ فاتحہ ہے تو انتہا میں فلق اور ناس ہیں۔ فلق اور ناس ہم جانتے ہیں حفاظت، گویا ایک سبق یہ بھی دیا کہ کرنے کے کام کرو لیکن ان کی حفاظت بھی کرو، ان کی حفاظت بھی کرو، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے شیاطین جنات وغیرہ سے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وغیرہ میں جو تعلیم دی گئی، تو وہ لیکن بہرحال حفاظت کی بھی تعلیم ہے کہ دیکھو حفاظت بھی کرو۔ انسان مکان بناتا ہے تو مکان بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ دروازے لگا دیے، ہر ایک اندر نہ آ جائے۔ اگر ایریا ایسا ہے کہ وہاں ظاہر عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچھا صرف دروازہ کافی نہیں ہے، لوگ بھی لگانا پڑے گا، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایسے کوئی بھی آدمی نہ آ جائے۔ لیکن بعض علاقے وہ ہوتے ہیں کہ وہاں صرف لوک لگانا، تالا لگانا کافی نہیں ہے، ذرا اس سے آگے کا قدم اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا اچھا اور انتظام کرنا ہوگا سیکورٹی کا، کہیں پھر کیمرہ بھی لگائے جاتے ہیں، کبھی کچھ اور بھی آ گئے۔ بعض دنیا کے میں علاقے وہ ہیں جہاں پر باقاعدہ وہ بڑے بڑے جیسے وہ جیل کے آپ باہر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح لگائے جاتے ہیں تاکہ چور اندر نہ آ جائیں، وہ تو دروازے توڑ کے بھی آ جاتے ہیں، لوگ توڑ کے بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی وہاں پر ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی حد تک انسان حفاظت کے انتظامات کر لے، اور حفاظت کے انتظامات میں پہلی چیز یہ ہے کہ سمجھے کہ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو مجھ سے غلطی ہو رہی ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ عام طور پر یہ چیز بہت عام ہے، یعنی ہم لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ ایک تو ہماری زبان ہے، نظریں ہیں، اور جس کو کہتے ہیں بد نگاہی، بد زبانی اور بدگمانی، یہ تین چیزیں بڑی خطرناک ہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور بہت عام ہیں، ہر ایک سمجھ سکتا ہے اس کو۔ بد نگاہی تو اتنی عام ہو گئی کہ اس کی برائیوں کا احساس ختم ہونے لگا ہے، حالانکہ وہ ایسی چیز ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، انسان جب مد نظری کرتا ہے تو ایسی چیز ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے جس میں زہر لگا ہوا ہو۔ اب وہ انسان نے گناہ کیا، بد نظری کی، احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، توبہ کر لی، ٹھیک ہے توبہ تو کر لی، توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو گیا، لیکن وہ تو زہر جو تھا جو حدیث میں آیا کہ مسموم، وہ تو زہر ہے، زہر کے اثرات تو اندر رہتے ہیں۔ ہمارے کسی جگہ زخم لگے تو زخم کے باہر کا ہم علاج کر لیں، اندر جو زہر گیا اس کا تو علاج باقی ہے، تو نکلنے میں دیر بھی لگتی ہے۔ پھر اسی وجہ سے انسان توبہ بھی کر لی لیکن نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں، وہ اثرات ابھی بھی ذہن میں، کبھی کبھی خیالات آ رہے ہیں، وہ چیزیں آ رہی ہیں، کبھی کبھی کوئی منظر دیکھا تھا وہ منظر تصور میں آ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے انسان کو ظاہر ہے پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ زہر کے اثرات حدیث میں اسی لیے سمجھایا کہ زہر کے اثرات جس طرح ٹھیک کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی انسان کو کچھ محنت کرنی ہوگی۔ تو ایک تو ہوتا ہے یہ بد نگاہی، وہ ایک مستقل ہے، بہرحال میں تو مختصر بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک چیز ہے جس سے انسان کو بہت زیادہ اہتمام سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس پر ہمارے انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی بڑی اچھی تفصیلی اس سلسلے میں باتیں ہیں، انشاءاللہ موقع ہوا تو کبھی اس کو پڑھ لیں گے۔ اور دوسرا ہے بد زبانی، زبان انسان کبھی ایسی استعمال کرتا ہے حالانکہ وہ سوچتا ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پہلے ہی بتا دیا ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ بسا اوقات انسان کوئی بات کہتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، ایسی کوئی بات کہہ دی، اور کوئی بات کہہ دی ایسی ہوتی ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلقی لہا بالاً، کوئی بات کہہ دی اور اس کو کوئی زیادہ اہمیت بھی نہیں دی، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے درجات بے شمار بلند کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو کوئی بات کہہ دی، کوئی بیچارہ پریشان تھا اور تکلیف میں تھا، ہم نے اس کو کوئی بات کہہ دی، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کو تسلی حاصل ہو گئی، اس کو سکون مل گیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی، پتہ نہیں اس کے کیا کیا اس کے راستے کھل گئے ہوں گے، کیا ہو گیا ہوگا، ہم نے تو بس ایک تھوڑی سی اس کی تسلی کی بات کہہ دی، تو ہمیں نہیں پتہ، ہم تو اپنے کام میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کوئی بات انسان کہہ دیتا ہے، وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے جنت میں اس کے بے شمار درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو انسان سوچے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہی چیز میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے مشہور لوگوں میں ہیں، اور بڑے مقرر تھے، دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرمایا، لوگ بڑا مجمع جمع ہوتا تھا، ان کا واعظ ہو رہا تھا، جب فارغ ہوئے بڑا مجمع ساتھ، مصروفیات ان کی بڑی، مصروف زندگی، فارغ ہوئے ایک دیہاتی آیا, باہر سے آیا بیچارہ, کہنے لگا کہ حضرت میں تو سنا تھا کہ آپ کا واعظ ہے, میں اتنا دور سے چل کر آیا ہوں اور بس مجھے ابھی پہنچا ہوں, دیر ہو گئی مجھے آنے میں, بڑی محروم رہی کہ محرومی رہی کہ میں نہیں سن نہیں سکا. نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, بیٹھ گئے, اپنا پورا واعظ دہرا دیا. یہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, حالانکہ مجمع ساتھ ہے, ان کو جانا ہے آگے مصروفیت. کسی نے کہا بھی کیا تھا, ان کو ایک دو جملے بھی کہہ دیتے تو وہ ان کو خوش ہو جاتے. میں کہا پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا تھا, ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا ہے, مجمع کی تعداد سے کیا ہوتا ہے. حالانکہ بڑا مجمع تھا اور یہ ایک شخص ہے. خیر وہ دوبارہ جنہوں نے سن لیا ان کو بھی فائدہ ہوا, لیکن بہرحال ایک شخص کے لیے دوبارہ اپنا بیان دہرا دیا. یہ بڑوں کی باتیں ہیں بہرحال, کہ کوئی انسان کبھی کسی کو کوئی بات کہہ دے, کیا پتہ کہ یہ بات انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اور لیکن دوسری جانب بھی حدیث میں بیان کی ہے, کبھی انسان کوئی ایسی بات کہتا ہے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا, حالانکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ کے نچلے درجات میں پہنچ جاتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا بول رہا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ وَأَلْسِنَتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اکثر لوگ دوزخ میں جو گریں گے وہ زبان سے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوں گے. زبان کے اعمال, یعنی کہ برے کام کیے ہیں, گناہ کے کام, بس بولنا. یہ زبان جو ہے نا, یہی ہے انسان کو, جس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زبان پکڑ کے کچھ فرما رہے تھے, عمر رضی اللہ عنہ آگے, کیا بات ہے, ان نہذا اورد الموارد, یہ زبان ایسی چیز ہے جس نے مجھے بڑی ہلاکت کی جگہوں میں پہنچا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا بولتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ہوگا, اپنے بارے میں وہ کیا سوچتے ہوں گے. صدیق تھے, ان کی زبان سے صداقت کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. وہ فرماتے تھے میری زبان ایسی ہے کہ اس نے مجھے پتہ نہیں کسی بری جگہوں میں اور گناہ کے کاموں میں ڈال دیا ہے. اپنے بارے میں وہی, اپنے بارے میں حسن ظن نہیں ہوتا تھا ان حضرات کو. تو بہرحال زبان, جس کے بارے میں کہتے ہیں جرم ہو صغیر وہ جرم ہو کبیر, جسم تو چھوٹا ہے لیکن جرم بہت بڑا ہوتا ہے اس کا. ایک جملہ کہہ دیا, کسی کا دل دکھا دیا, ہم تو کہہ کے آگے چلے گئے, بیچارے کا دل توڑ دیا. جراحات السنانی لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان, کہ تیروں کے زخم تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان سے لگا ہوا زخم کسی کا دل توڑ دیا, وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہی نہ ہو. کبھی ایسا دل توڑا کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. دلوں کو توڑ, اس کا جوڑ مشکل ہوتا ہے, لیکن جسموں کا زخم جو ہوتا ہے وہ تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں جس میں انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے. تو صرف مثال کے طور پر میں نے چند باتیں کہہ دی ہیں, ورنہ یہ احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, مسلمان تو وہی ہو سکتا ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو یہ زبان کی حفاظت, ایک ہوتی ہے بد نگاہی بد زبانی, لیکن اس سے آگے جو اہم عنوان ہے, یہ بھی سب عنوان اہم ہی ہیں اور یہ سب ایسے ہیں کہ اس پر مستقل بات کی جائے, لیکن ایک ہی ساتھ سوچا کہ اچھا سب چیزیں ایک ساتھ ہی, صرف یاد دہانی ہی مقصد ہے. تو اس لحاظ سے ایک اور چیز کہ بدگمانی, یہ بھی ایسی چیز ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بد نگاہی کو انسان سمجھ بھی سکتا ہے اور بد زبانی کو بھی سمجھ سکتا ہے, دیکھ لے کیا بول رہا ہے, سوچ کر بولے, سامنے والے کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اور جو اگر بے فائدہ چیز ہے تو اچھا انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ اچھا پھر نہیں بولے, خاموش رہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں, انسان تھوڑا سا سوچ کر اس میں صحیح غلط کو پہچان سکتا ہے. بس یہ دیکھ لے کہ یہ بات اگر مجھے کہی جائے تو مجھے کیسی لگے گی, مجمع میں کسی کا مذاق اڑا دیا اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھے کیسا محسوس ہوتا. اگر سامنے والے کو کوئی نفع ہو رہا ہے, خوشی ہو رہی ہے, تب تو ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں, ورنہ بس ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ. اچھی بات کہو, حدیث میں آتا ہے اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. تو یہ باتیں وہ ہیں جو انسان عام سمجھ سکتا ہے, لیکن بدگمانی ایسی چیز ہے کہ انسان وہاں پر, چونکہ وہ دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, تو انسان کبھی ایسی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے سورہ حجرات میں جیسے آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں, تو اس میں یہ بتایا کہ دیکھو ایسا کرو, دیکھو اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے ویسے ہی بچا کرو. بدگمانی نہیں فرمایا بس خامخواہ سوچتے نہ رہا کرو. وہ آدمی وہاں کھڑا ہے, بات کر رہا ہے, یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوگا, بس خامخواہ فلانے نے چاہے دونوں اس طرح بات کر رہے تھے, جس انداز سے مجھے انداز سے لگا کہ اچھا یہ کوئی غلط کام کا مشورہ کر رہے ہیں. ہم نے آنکھوں سے ایک چیز دیکھی, حالانکہ باتوں کا تعلق کان سے سننے سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے کان سے جو بات سنی نہیں, آنکھوں سے ہم فیصلہ کرنے کو یہ بات کر رہے ہوں گے, تو یہ ظاہر بنیادی غلط ہے. اور یہ بیماری ہوتی ہے بعضوں میں, اور یہ انسان شروع جیسے وہم کی بیماری ہوتی ہے. بعض لوگ بیچارے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں ہمیں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے, ایک گھنٹہ وضو کرنے میں لگ جاتا ہے. خیر بیچارے آئے تھے, بعد میں نے ان کو میں نے کہا کہ اچھا دیکھو میں وضو کر کے دکھاتا ہوں. میں نے کہا دیکھو اس طرح وضو کرنا ہے, وضو کر کے پھر ان سے وضو کروایا کہ اچھا آپ وضو کر کے دکھا دیں مجھے. وضو کر لیا ٹھیک ہے ایک منٹ, میں نے کہا ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے وضو میں. ظاہر ان کو وہم ہوگا تو ان کو زیادہ جلدی بھی سکھانا ہوگا تاکہ وہ ایک گھنٹے سے بالکل نیچے, ایک منٹ پہ آئیں گے تو دو منٹ شاید ڈبل ٹائم کر لے تو دو منٹ میں ہو جائے. تو میں نے کہا بس ٹائمنگ رکھو کہ اتنی دیر سے زیادہ وضو میں نہیں لگنی چاہیے, غسل کر رہے ہو اتنی دیر سے زیادہ غسل میں نہیں ہونی چاہیے, ٹائم کے حساب سے چلنا چاہیے, اپنے پانی کے حساب سے نہیں چلنا ہے. وہ بیچارے بار 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 پانی ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے سوچ گمان, کہ ایک مرتبہ سوچا پھر اچھا ٹھیک ہے اب عادت ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے بیچارے جن لوگوں کو, یعنی خاص طور پہ بعض بیچارے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی, جن کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کم, سوچتے زیادہ ہیں تو اس ایک عادت سی بن جاتی ہے. اچھا فلانا نے یہ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا, فلانا نے یہ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا, بس یہ چلتے 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 ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اور بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو خامخواہ پریشان بھی کرتی ہے, اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی وجہ سے لوگوں سے متنفر بھی کرتی ہے. پتہ نہیں اپنے بارے میں انسان یہ مختلف چیزیں عجب بھی مبتلا کر دیتی ہیں اور لوگوں سے متنفر بھی کرتی ہیں. حالانکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ و اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا جا ذکر ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کامیابی اس کے لیے جو صاف دل لے کر آئے گا. دلوں کا کینہ لے کر آؤ گے پھر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انس رضی اللہ عنہ سے بڑی شفقت اور محبت سے بڑے اچھے انداز میں فرمایا تھا, یا بنیا میرے بیٹے, چونکہ وہ خادم خاص رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور تشریف لے گئے, تو کسی ضرورت تھی کہ گھر کے کام باہر کے ادھر ادھر چیزیں ہوتی ہیں لانے وغیرہ کی, تو کوئی ہو تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں ام سلیم رضی اللہ عنہ, انہوں نے پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے, آپ خدمت کے لیے قبول فرما لیں. ٹھیک ہے, تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں جو باہر کے کام وغیرہ ہوتے ہیں, چونکہ وہ بچے چھوٹے تھے تو گھر میں آنا جانا بھی اور باہر کے کام بھی کر لینا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ بیٹے دیکھو, یا بنیا ان قدر تھا, اگر ہو سکتا ہو کہ صبح شام اس حال میں کرو کہ دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ عداوت کوئی بغض نہ ہو, اس حال میں صبح کر سکتے ہو تو کر لو. اور فرمایا کہ میری سنت ہے. ہم بہت سی چیزوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بھی سنت, لیکن بعض کام ہوئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری سنت ہے, تو اس کی تاکید بڑھ گئی. فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے, اور پھر فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا یہ میری سنت ہے. ومن احب سنتی احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جو مجھ سے محبت کرے گا, میرے سنت سے محبت کرے گا, مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کیا ہے؟ دل صاف رکھنا ہے. لیکن ظاہر ہے جہاں بدگمانی ہوگی وہاں دل صاف نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ چیز وہ ہے جس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ایاکم والظن, دیکھو گمان کرنے سے بدگمانی کرنے سے بچا کرو. ایاکم کا لفظ حدیث میں جب عربی زبان میں جب آتا ہے, ایک ہوتا ہے اتقی بچ جاؤ, ایک ہوتا ہے ایاکا, جب کوئی بہت تاکید کے ساتھ کسی چیز سے بچایا جاتا ہے تو عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. دیکھو بہت تاکید سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بدگمانی سے بچا کرو, بلکہ بدگمانی کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, گمان سے بچا کرو, اس لیے کہ وہی گمان کرتے کرتے بدگمانی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. گمان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر لینا سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے, اس لیے کہ کبھی کبھی صحیح بھی نکل آئے گا شاید, لیکن غلط بھی ہوگا, اور اس غلط کی بنیاد پر انسان کیا کچھ کر لیتا ہے پھر. اکذب الحدیث, بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل بھی خراب ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. قلب سلیم جو آخرت میں جو کامیاب ہونے والا ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. لیکن جیسے پہلے بھی آیا تھا کہ اسلام جب تعلیم دیتا ہے تو دونوں سائڈ کی باتیں بتاتا ہے. ایک تو ہمیں کہا گیا بدگمانی نہ کرو, اور اس بارے میں مشہور ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا, لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی اگر شاید بعضوں میں معروف ہو, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے, اچھا گمان کرنا چاہیے, لیکن یہ ظنوا بالمؤمنین خیرا یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن تعلیمات ایسی ہیں, احادیث کی تعلیمات یہی ہیں. تو ایک تو یہ سائڈ ہوگی کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اچھا کسی کے بارے میں برے گمان نہ کرو اور خامخواہ گمان کی بنیاد پر فیصلے ہی نہ کیا کرو, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو ایسے موقع لوگوں کو نہ دو جس کی وجہ سے بدگمانی ہو. یہ بھی ایک تعلیم ہے. ہم اگر ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بدگمانی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو بدگمانی کرنے سے روکا گیا ہے, تو ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا ہو. اب رات کو ایسے وقت پہ وہاں کلب کے باہر کیوں کھڑے رہے, ٹیکسی کے لیے انتظار کرنا تھا کہیں سامنے چلے جاتے. ہوتا ہے نا ایسے کہ اچھا یہ میں مثال دے رہا ہوں, انشاءاللہ وہاں تو کوئی نہیں جائے گا, لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے تو انسان کوئی اور جگہ تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا ہو جائے, کیوں وہیں کھڑا ہونا ہے. اب جہاں پر مجمع ہے اور جہاں پر لوگ اس طرح کے ہیں وہاں پر انسان کھڑا, ٹھیک ہے کسی کام کے لیے کھڑا تھا, کہیں تھوڑا سا سائڈ پہ اور چلا جاتا, الگ ہو جاتا. یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں اتقوا مواضعات تہم, تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو. حدیث نہیں ہے یہ بھی, لیکن بات صحیح ہے کہ اتقوا مواضعات تہم, تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے اس کے قریب قریب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہو تو پھر اس کا قصور ہے, بدگمانی کرنے والے کا قصور نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے, یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. اب اس کی مثال ہم دیکھیں احادیث میں, بڑی عجیب اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں مسجد نبوی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اور اعتکاف, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں, کوئی کام تھا, کوئی بات کی, بات کرنے کے بعد وہ واپس جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک طرف کے دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, رات کا وقت ہے, ان کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں. دروازے کے قریب پہنچتے ہیں, باہر دو صحابہ جا رہے ہیں, دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں سے جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, کوئی خاتون ساتھ ہیں, وہ ذرا تیزی سے اچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, چلو ہم آگے چلتے ہیں, جیسے ہوتا ہے ادبن. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, یہ میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہیں. صحابہ کو پریشانی ہوئی, یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے, مسجد نبوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ ہیں, یعنی کوئی بدگمانی کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. لیکن امت کو سکھایا کہ دیکھو اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی میں نہ رہو کہ ہمیں تو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں, ہمیں کوئی بدگمانی نہیں کرے گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی, حالانکہ وہاں کوئی احتمال نہیں تھا, لیکن فرمایا کہ دیکھو کچھ پتہ نہیں ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزے کی وجہ سے جب وہ غذا کم ہوگی تو خون کا چلنا کم ہوگا, تو اس کی وجہ سے شیطان کے راستے بھی کم ہوتے ہیں, شیطان کا چلنا بھی کم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں روزے میں ایک بڑی تاثیر تقویٰ کی جو ہے, اس کا ایک وجہ یہ بھی پائی جاتی ہے, جب پیٹ خالی ہوگا, جب معدہ خالی ہوگا, تو شیطان کے چلنے کے راستے کو بھی ہم روک رہے ہیں. بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے وہ انسان کے اور اللہ تعالیٰ کی مناجات کے درمیان رکاوٹ اور حائل بن جاتا ہے. جب کھانا نہیں ہوگا درمیان میں تو اللہ تعالیٰ سے قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے. بات صحیح ہے, ویسے تجربات کے لحاظ سے بات صحیح ہے کہ جس وقت پیٹ خالی ہوگا اس وقت عبادت کی لذت زیادہ ہے, اس میں عبادت میں تعلق زیادہ ہوگا, جب پیٹ بھرا ہوگا تو ظاہر ہے وہ بات نہیں رہے گی. لیکن جن لوگوں کا, یعنی ہم لوگ زیادہ لمبے بھوکے رہنے کے عادی ہی نہیں ہیں, تو ظاہر ہے ہم نے وہ فاقہ اور وہ والے حالات دیکھے ہی نہیں. انشاءاللہ طلبا سے میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ صرف کھجور پر گزارا ہوتا تھا, کھجور اور پانی, کئی دن ایسے وہ گزر جاتے تھے صرف کھجور پانی پر گزارا تھا. ہمارے یہاں انگلینڈ میں دارالعلوم میں اس کا اہتمام ہوتا تھا, سال میں کبھی ایک مرتبہ تو ہوتا ہی تھا کہ 24 گھنٹے تک کھانا نہیں ہوگا. کھجوریں ڈبہ رکھ دیا ہے لیکن کھانا نہیں ہوگا, اسودین جس کو کہتے ہیں, اسودین پر گزارا, کھجور پانی پر گزارا. بڑی اچھی بات ہے. یہاں بھی میں نے طلبا سے کہا تھا انشاءاللہ کبھی کریں گے اس طرح, ابھی رمضان سے پہلے کرنا تھا لیکن رہ گیا, تو رمضان کے بعد کسی دن انشاءاللہ یہاں پر بھی اس سنت پر عمل کریں گے. اپنے طور سے طلبا کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے, لیکن جو عمل کرنا چاہے ان کے لیے ہو کہ اچھا کھجوریں رکھ دیں کہ اچھا 24 گھنٹے اس حال میں گزاریں, تو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم بغیر کوئی چیز کھائے پیے صرف کھجور پانی پر گزارا کریں تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اور ظاہر ہے اس کے منافع اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں. ہاں بعض حضرات وہ بھی ہیں جو اس کے بھی بغیر یعنی کھجور کے بھی بغیر گزارا کرتے ہیں صرف پانی پر, وہ بھی ہوتا ہے کئی کئی دن گزارا کرتے ہیں, وہ طبی فوائد بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں اور روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان تو انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. تو اس لیے مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہ ڈال دیں. صحابہ کو بھی بڑا عجیب لگا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کہاں کر سکتے تھے, لیکن امت کو تعلیم دے دی, آنے والوں کو آئندہ آنے والوں کو تعلیم دے دی کہ دیکھو اپنے بارے میں زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو, بدگمانی کسی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے, کبھی بھی ہو سکتی ہے, کسی موقع پر ہو سکتی ہے. جیسے میں نے بتایا اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا کہ اعتکاف ہے, اعتکاف ہے, بظاہر رمضان کا ہی کا مہینہ تھا, اعتکاف ہے, مسجد نبوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سامنے صحابہ ہیں, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ بدگمانی نہ ہوتی. لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ نہیں, بدگمانی کا کسی کا موقع نہ دو. اسی طرح ہمارے یہاں جب فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کسی کا اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے, اب ظاہر کیا کرے گا, وضو کرنے جائے گا, بعض لوگ شرم کی وجہ سے جاتے نہیں اور ایسی نماز پوری کر لیتے ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ انسان وضو کرنے چلا جائے. ویسے مسئلہ بتا دوں, بات آ گئی تو, کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا, نہیں کرنا چاہتا اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو بغیر نیت کے نماز پڑھے, اگر پڑھے کبھی تو بغیر نیت, اس لیے کہ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو بغیر نیت کے اگر ویسے لوگوں کے ساتھ 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 دے رہا ہے تو گناہ سے بچ جائے گا, لیکن فضیلت جماعت کی فضیلت اس کو رہ اس کی رہ جائے گی. بہتر صورت یہ ہے کہ چلے جائیں, جا کے وضو کر لے, اس میں کیا ہوا, وضو ٹوٹ گیا. لیکن یہاں پر بھی, یہاں پر بھی اب وہ جا رہا ہے تو کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ نماز کے وقت نکل کے باہر کیوں جا رہا ہے, آنے والے لوگ دیکھیں گے چلو لوگ نماز یہاں اندر یہ باہر جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں ناک پکڑ کے چلے جائے, ناک پکڑ کے چلے جائے تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو, اور ایک تو دوسروں کو بدگمانی نہ ہو اور دوسرا ہے کہ ہاں شاید اس کی ناک نکل رہی ہوگی, خون آ رہا ہوگا, کچھ ہو رہا ہوگا, تو اس وجہ سے وہ جا رہا ہے. تو گویا کہ یہ گمان سے لوگوں کو بچانا, یہ ایک تعلیم ہے, فقہا نے لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کر لے تو اس سے یہ ہوگا کہ خود بھی انسان شرم سے بچ جاتا ہے اور دوسروں کی بدگمانی سے بچا لیتا ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں, تعلیمات ہیں, اور ان چیزوں میں یعنی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دیکھو کہ کسی کو موقع نہ دو کہ کوئی ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی کرے. اگر کسی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے, کیوں آتی ہے, وہی اگر ہم دونوں چیزوں پر عمل کر لیں, کسی کو بدگمانی کا موقع نہ دیں اور بلا وجہ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں, تو مسئلہ صاف ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. صبح کی غالباً آج صبح کی تعلیم میں آیا تھا, جب دوسروں کے عیوب پر انسان کی نظر نہیں ہوتی, جب اپنے عیوب پر انسان کی نظر نہیں ہوتی تب دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں, جب اپنے عیوب نظر آنے لگ جاتے ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے اچھا میرے سے زیادہ تو کوئی برا ہی نہیں ہے, اپنے عیوب پر ہی نظر ہوتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان کے بعض خاص خاص لوگ, غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور کوئی حضرات تھے, انہوں نے جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ بس یہاں مجلس میں بیٹھتا ہوں تو بڑی عجیب میری کیفیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بس میری یہ حالت ہوتی ہے, مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں سب سے کم درجے کا ہوں یہاں پر, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے میں سب سے کم درجے کا ہوں. کسی اور نے بھی یہی کہا کہ میرا بھی یہی ہے کہ بس میں سب سے کم درجے کا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میری حیثیت واقعی ایسی ہے میں سب سے کم درجے کا یہاں پر ہوں. حتانوی نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میرا بھی یہی خیال ہوتا ہے. اپنے بارے میں حتانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے مجمع میں سب لوگ حاضر ہو رہے ہیں, بڑے بڑے مشائخ آ رہے ہیں, پر میں بھی اپنے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ میں مجھے ایسا لگتا ہے میں سب سے کم درجے کا ہوں. یہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے یہ حضرات, اپنے بارے میں کس طرح سوچتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک جنگ ہو رہی ہے, فتح میں ذرا دیر لگ گئی, کیا فرماتے ہیں کہ ہاں یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے, ورنہ باطل میں تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ حق کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے, اتنی دیر بھی جنگ کی ضرورت پیش آتی, یہ چونکہ میری عمارت میں ہو رہا ہے میرے بدعمالی کی وجہ سے اتنی دیر بھی لگی ہے. اپنے اعمال تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام بتائے تھے, میں آپ کو وہ تو نہیں پوچھتا, وہ تو راز ہے, وہ صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رازدار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام فہرست ان کو بتا دیے تھے, میں آپ سے راز کی باتیں تو نہیں پوچھ سکتا ہوں, لیکن اتنا مجھے بتا دیجئے کہ میرا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے, منافقوں کے فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کان بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اس مقام کے آدمی ہیں، لیکن اپنے بارے میں ان کی سوچ کیسی ہے؟ یہ عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھا کرتے تھے کسی کا اگر جنازہ ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے، دیکھو حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازے میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے، اگر وہ جاتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے ایمان والے کا جنازہ ٹھیک ہے، وہ نہیں جا رہے اچھا تو کچھ ہوگا، ان کو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان لوگوں میں شامل ہوں گے. یہ ان حضرات کی بڑی عجیب شان تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت فرمائی تھی، اپنی ہر چیز پر نظر فرماتے تھے، اپنے عیوب پر ان کو نظر ہوتی تھی، اور اسی سے وہ بس ہمیشہ اپنے آپ اپنے بارے میں یہی سمجھا کرتے تھے کہ نہیں شاید ہم کچھ غلط کر رہے ہوں، شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. اور ظاہر ہے ایسا شخص جب اسے کوئی بتائے گا کہ آپ نے غلط کیا تو کیا وہ قبول نہیں کرے گا؟ یہ صبح کی تعلیم میں آیا تھا کہ نصیحت قبول کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. کوئی کہے کہ اچھا آپ نے غلط کیا تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ ان حضرات کے اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی کسی کے کہنے سے پہلے ہی تیار ہوتے تھے کہ ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہیں. اصل بہرحال یہی چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے. بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں کبھی ہوتا ہے ساتھ رہنے میں کچھ ہوتا ہے، غلط فہمی، بدگمانی، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. کیا کریں، اس کا علاج کیا کریں، حل کیا کریں؟ ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں وہ صحیح ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ انسان دوسروں کے بارے میں اچھے گمان کرنے کی ہی کوشش کرے، یہ بہترین چیز ہے. زیادہ سوچنا ہی چھوڑ دے، کسی کے بارے میں گمان کرنا ہے تو اچھا کرے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر اپنے بارے میں کوئی اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہو گئی، اب دیکھ لیا کسی کو کچھ کام کرتے ہوئے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے نہیں نکل رہی، بات صاف کر لی جائے. ایسا ہوتا ہے، اس کی مثال بھی صحابہ کے واقعات میں بڑی عجیب عجیب ملتی ہیں. واقعہ مشہور ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو ظاہر ہے صحابہ کا جو حال تھا وہ عجیب ہی حال تھا. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسی حالت تھی اور کس حالت میں عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا، باقی حضرات. تو بعض وہ تھے جو بس بیچارے سوچوں میں پڑے رہتے تھے، سوچوں میں پڑے رہتے تھے، عجیب سوچوں میں اور گہری پریشانیوں میں. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ انہی ایام میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ان کو سلام کیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ کو ناراضگی ہوئی کہ یعنی ان کے لحاظ سے تو بڑی عجیب بات تھی کہ سلام کا جواب نہ دینا کسی کو، ظاہر ہے حق المسلم علی المسلم، مسلمانوں کے حقوق میں سے آتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیا. یہ ہم لوگوں میں پیش آتا ہے کبھی کبھی کہ ہم نے کسی کو سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، لیکن ظاہر ہے اس میں یہ ہوگا کہ اچھا نہیں سنا ہوگا، اپنے کسی کام میں ہوگا، ذہن کہیں اور ہوگا، ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر وہاں کھڑے ہو کر سلام کیا ہے، ہاں تو وہ احتمال نہیں تھا کہ سنا نہیں ہوگا اور دیکھا نہیں ہوگا، آ کر سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ہمیں سیکھنا ہے صحابہ کے عمل سے، ان بڑوں کے عمل سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، حالانکہ یہ لوگ تو سب ساتھی تھے لیکن بڑے کو بڑا مان لیا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھو میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، عثمان کے پاس گیا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب یہ آگے بات بڑھنے ہی نہیں دیتے تھے، یہ بڑی یہ کمال کی بات ہے صحابہ میں، آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے. جو مسئلہ ہے جہاں پہنچا دیا اس کو حل کر لیا، ختم ہو گیا. اب وہاں جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ دونوں جاتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. اب وہاں پہنچے، السلام علیکم، سلام کا جواب دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہی کہ عمر آپ کے پاس آئے تھے، آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا نہ میرے پاس آئے نہ مجھے سلام کیا ہے، نہ میرے پاس آئے نہ مجھے سلام کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ ناراض کہ میں آیا تھا، میں نے بھی سلام کیا ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، نہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے مجھے سلام کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا، کیا فرمایا کہ ہاں سچ کہتے ہو کہ ان کو نہیں پتہ چلا ہے، لیکن کسی سوچ میں تھے، بتاؤ کیا سوچ میں تھے. یہ بڑوں کی باتیں ہیں، بس شبہ ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص جاتا ہے کسی کے پاس، ان کو سلام کرتا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، تو ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ کیوں سلام کا جواب نہیں دیا، کوئی بات پیش آئی ہے تو بات صاف کرو کہ ناراضگی ہوئی ہے. لیکن چونکہ ان کے بڑے ہوا کرتے تھے اور بڑوں نے بات کہہ دی، فیصلہ کر دیا، تو فیصلہ مان لیا. یہ بڑی چیز ہے صحابہ کا کمال، یہ چیز میں ہم لوگوں میں بڑی کمی ہوتی ہے کہ اب ہمارے بڑے اگر فیصلہ بھی کر دیں، نہیں نہیں انہوں نے سائڈ لے لی. ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم کہیں جا کر بھی ہم بچ نہیں سکتے، شیطان ہمارے ساتھ، نفس ہمارے ساتھ کھیلتا ہی رہتا ہے. تو نہیں، انہوں نے ان کی سائڈ لے لی، تو بیچارے بڑے بھی فیصلہ کرنے میں سوچیں گے فیصلہ کریں تب بھی ناراض، نہ کریں تب بھی ناراض، ہر صورت میں ناراضگی کسی کی تو ہوگی. بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کسی گہری سوچ میں تھے. انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، میں بہری گہری سوچ میں تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا واقعہ قریب تھا اور کچھ باتیں تھیں، کچھ سوچ میں تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا، یہ پوچھ لیتے، یہ بات بتا دیتے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیتے کہ نجات حاصل کرنے کا بنیادی عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے نجات ہو سکتی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں پوچھ چکا ہوں, مجھے پتا ہے اس کا جواب. یہ صحابہ کی شان تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان خاص طور پر ہمیں ملے گی کہ جہاں صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ابو بکر فرماتے ہیں مجھے پتا ہے. عام عادت نہیں تھی احادیث بیان کرنے کی, صحابہ کی شانیں بھی بڑی عجیب تھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث پہ احادیث بیان کرتے جا رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. جہاں موقع آیا کسی کو نہیں پتا, اچھا مجھے معلوم ہے, تو جہاں ضرورت پڑی وہاں بتا دیا. تو دونوں کی ضرورت تھی, دونوں کے اپنے فائدے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی روایت بیان نہ کرتے تو وہ سارے علوم ہم تک پہنچتے نہیں, تو اس کی بھی ضرورت تھی. لیکن عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ بس باتیں بتاتے رہو, ضرورت پیش آئی وہاں بتا دیا, یہاں ضرورت پیش آئی وہاں بتا دیا. دونوں طرح کے صحابہ ملے ہمیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں اچھا کسی کو پتہ نہیں, اچھا جو مجھے پتہ ہے وہ بتا دیتا ہوں, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا. تو خیر فرمایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے معلوم کیا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے جو کلمہ پیش کیا تھا وہ کلمہ اصل ہے نجات حاصل کرنے کے لیے, لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہی کلمہ ہے جو انسان کے لیے نجات کی بنیاد بن سکتا ہے. اور ظاہر ہے نجات کے معنی کفر سے اسلام میں داخل ہونا بھی, اور گناہوں کی گندگیوں سے نیکیوں میں اور دل کے صاف کرنا, نجات ہر طرح کی, قلب سلیم حاصل کرنے کا نسخہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے. بہرحال تو یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو غلط جگہوں سے بھی بچائے, لیکن اگر کسی کو دیکھ لیا ہے تو اپنے ان کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی کوشش کرے. اب بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہو گئی, اور جیسے میں نے بتایا کہ اچھا ہم کسی سے حل کروا لیں, نہیں ہوتا کسی وجہ سے, سوال یہ ہے کہ بدگمانی جس کو قرآن نے منع کیا گیا ناجائز کب بنتا ہے؟ یہ سوال ہے. کبھی ہوتا ہے کسی کو دیکھا اور ذہن میں خیال آ گیا, کیا یہ گناہ ہے؟ بدگمانی گناہ کب ہے یہ سوچنا ہے. یہاں دو چیزیں ہیں, ایک ہے بدگمانی, ایک بیماری ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا بیماری تو ہے, لیکن گناہ کب ہے؟ گناہ اس وقت ہے جب انسان اس پر یقین کر لے, کسی کے سامنے تذکرہ کر دے, اپنا انداز اس کے ساتھ بدل دے, تو گناہ ہوگا. اب کسی کو دیکھا, ذہن میں خیال آیا کہ اچھا یہ اس نے شاید یہ برا کام کیا ہے, ذہن میں خیال آیا, ہمارا اس کے ساتھ نہ رویہ بدلا ہے, ہمارا وہی انداز ہے, نہ ہم کسی کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں, تو اس پر مواخذہ آخرت میں نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو غیر اختیاری خیالات ہیں نا. ہمارے بڑوں نے یہ بڑی بات واضح کر دی کہ اختیاری غیر اختیاری میں فرق سمجھ لو. غیر اختیاری طور پر ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو اس پر آخرت میں مواخذہ نہیں ہے, لیکن ہاں علاج کر لو اس کا. اس لیے کہ یہ چھوٹا جب بیج ہوتا ہے اس میں چھوٹا سا درخت نکلنا شروع ہوتا ہے تو بڑا بھی ہو سکتا ہے, ظاہر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. تو بدگمانی کی اگر عادت پڑ گئی تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر گناہ کے حد تک پہنچ جائے. تو ابتداً وہ اس پر مواخذہ تو نہیں ہے, لیکن ہو تب بھی انسان اس کا شروع سے علاج کر لے, اس کو پہلے ہی نکال دے. لیکن وہی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی برا گمان ذہن میں آ جائے تو یہ سوچے کہ اچھا کوئی اچھا گمان کرنے کی کوشش کرے, اور اگر آ گیا ہے ذہن میں کوئی بات بیٹھ گئی ہے, اپنا انداز اس کے ساتھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کے سامنے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو میرے اندر یہ اس طرح کی چیز آ رہی وہ بھی نکل جائے, یا اللہ میرے دل سے صاف ہو جائے, تاکہ دل میں کسی کے بارے میں اس طرح کے خیال بھی نہ آئے. ایک شاعر تھے, یہ بڑے عجیب عجیب واقعات ہمارے سامنے ہیں. ہمارا یہ جتنا امت, جیسے تمام گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ہماری امت دیر سے آئی, تو گزشتہ تمام امتوں کے واقعات ہمارے لیے عبرت بنے. اسی طرح ہم اسلام میں بھی, ہمارا اتنے زمانے کے بعد آنا ہمارے لیے پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک کے واقعات ہمارے لیے عبرت بن جاتے ہیں. ایک شاعر تھا, بڑا عجیب, یہ جس میں شاعروں کا عام طریقہ ہوتا ہے, شراب بھی اور یہ سب چیزیں بھی. اس میں بھی کئی مثالیں ہیں کیا کیا عرب میں بھی گزرے ہیں, عجم میں بھی گزرے ہیں. ایک شاعر تھا ابو نواس کے نام سے, ابو نواز شاعر تھا, اور اس کے وہی شاعری ایسی ہی تھی, اسی طرح کی, اور اس کے شراب وغیرہ کی بھی عادت, اس طرح کی چیزیں تھیں. اس کا آخری وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں بیچارے, ظاہر ہے تو ایسے ہی تھا جیسے عام بیچارے لوگوں کا جس طرح ہوتا ہے, جنازہ کیا اور پڑھ دیا. تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, خواب میں اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. حالانکہ ظاہر ہے کوئی ظاہری حالات ایسے نہیں نظر آ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. کیا ہوا؟ کہا میں نے مرنے سے پہلے یہ اشعار کہے تھے, مرنے سے پہلے میں نے یہ اشعار کہے تھے. وہ اشعار خواب میں اس کو سنایا کہ یہ اشعار میں نے پڑھنے مرنے سے پہلے کہے تھے, وہ اشعار بھی میرے اشعار میں شامل کر دینا. یہ وصیت خواب کے ذریعے سے کر رہا ہے. یہ اشعار بھی میرے اشعار میں شامل کر دینا. اشعار بڑے عجیب ہیں, اشعار بڑے عجیب ہیں. کہتا ہے کہ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بان عفوك اعظم. اے میرے پروردگار, اگر میں جانتا ہوں, لقد علمت یا رب ان کثرت ان عظمت ذنوبی کثرتا, اے اللہ اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مغفرت اس سے بھی بڑھ کر ہے. یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بان عفوك اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم. اگر آپ کی پناہ میں آنے والے صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو نیک اور اللہ کے بندے اور اولیاء ہیں, تو پھر جو مجرم اور گنہگار ہیں وہ کہاں جائیں گے. ادعوک ربی کما امرت تضرعا فاذا رددت یدی فمن ذا یرحم. میں اللہ آپ کے ساتھ اسی طرح آپ کے پاس مانگ رہا ہوں جیسے عاجزی کے ساتھ مانگنے کا آپ نے حکم دیا ہے, اگر آپ میرے ہاتھوں کو لوٹا دیں گے تو پھر اس کے علاوہ میں کہاں جا سکتا ہوں. تو بہرحال اس طرح کے اس نے الفاظ کہے, اشعار کہے. ابو نواز کے اشعار کے اخیر میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ ایسے اس کے جو اس نے دوسرے اشعار ہیں اس میں یہ بھی شامل ہیں, لیکن بہرحال کسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ اخیر وقت اس کا کس حال میں آئے اور اخیر میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے. انما الاعمال بالخواتیم, جیسے کہ کچھ پتہ نہیں. ہماری حالت, قلب کی حالت یہ ہوتی ہے نا کہ بدل سکتی ہے. یہ جگر مراد آبادی کا مشہور واقعہ ہے. جگر مراد آبادی یہ مشہور شاعر تھے, بالکل وہی جیسے ہم آزاد قسم کے شاعر ہوتے ہیں اسی طرح تھے. بہت سنے نام سنا ہوگا ان کا, ابو نواز کا تو نام تو خیر معروف بھی نہیں, لیکن وہ عرب میں گزرے ہیں. یہ ہمارے ہندوستان کے جگر مراد آبادی مشہور ہیں. وہ شراب کے بھی عادی تھے, شراب کے بھی عادی تھے, اور ان کی حالت ویسے ہی آزادانہ جیسے حالت ہوتی ہے. ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا. انہوں نے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے نام آتا رہتا ہے تعلیم وغیرہ میں بھی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں تھے, ان کو خط لکھا کہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن شراب کی تو میری عادت ہے, میں شراب کے بغیر تو نہیں رہ سکتا ہوں, عادت ہے. تو انہوں نے جواب لکھ دیا کہ یہاں خانقاہ میں آ کر تو آپ شراب تو نہیں پی سکتے, تو یہاں پھر آپ, یعنی اس طرح سے ان کو گویا کہ ٹال دیا کہ آپ نہ آئیں. صاف صاف الفاظ میں نہیں تھا لیکن اسی طرح تھا. تو چونکہ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو وہ بھی شاعر تھے, شعر و شاعری کیا کرتے تھے, وہ بھی شاعر تھے, تو اس طرح سے ان کے تعلقات بھی تھے پہلے سے. بہرحال انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تذکرہ کیا کہ اس طرح جگر مراد آبادی جو ہیں ان کا آیا تھا اور میں نے اس طرح, نہیں نہیں آپ نے غلط کیا, ان کو بلا لو, خانقاہ میں نہیں رہیں گے, باہر ہم مہمان خانے میں کہیں ہم باہر ان کا انتظام کر دیں گے, وہاں رہ جائیں, خانقاہ میں نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے, یہاں نہیں, فقیر کیوں آ جائیں, آنے سے نہ منع کرو. یہ کسی آنے والے کو روکو نہیں, کیا پتا کوئی کس کو ہدایت مل جائے, کس کو فائدہ ہو جائے, لیکن بس یہ کہ دیکھو یہاں کے نظام میں خلل نہ ڈالو. یہ بات ہے کہ یہاں آ کر شراب پی تو پھر ظاہر ہے وہ ماحول خراب ہوتا ہے, تو آنے دو. خیر حضرت خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پھر لکھ دیا کہ نہیں آپ آ جائیں اس طرح, اور ان کے لیے انتظام کر دیا. اب وہ آتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو تعلق عقیدت ہو جاتی ہے. ارے جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, کس کو کب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, زندگی کیسی گزاری اور اب اخیر میں جا کر کس حال میں آ رہے ہیں. آنے سے پہلے وہ شعر کہتے ہیں, بات لمبی ہو گئی, آنے سے پہلے وہ شعر کہتے ہیں, وہ شعر کہتے ہیں, چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہونے کے لیے اب جا رہا ہوں, اب تک تمہیں کہاں مسلمان ہوں, چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اب وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر وہاں حضرت سے ملاقات کرتے ہیں, تھانوی رحمۃ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے چار دعائیں کرواتے ہیں. چار دعائیں کر دیں آپ میرے لیے, ایک تو یہ کہ میں ڈائری رکھ لوں. حضرت تھانوی کہا تو یہ تھا نا کہ اصول آپ اختیاری چیز آپ کریں, لیکن بہرحال کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ میں ڈائری رکھ لوں. دوسرا یہ کہ مجھے شراب کی عادت ہے, دعا کر دیں کہ میں شراب کی عادت میری چھوٹ جائے. تیسرا, مجھے حج اب تک میں نے کبھی نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے لیکن حج نہیں کیا ہے, دعا کر دے کہ میں حج کر لوں. چوتھا, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں. چار دعائیں کروائی تھیں. واقعہ لمبا ہو جائے گا, بہرحال حاصل یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں دعائیں کر دی ان کے لیے. تین دعائیں وہ فرماتے ہیں میں دنیا میں دیکھ چکا ہوں, چوتھی کی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی. تینوں دعائیں پوری ہو گئیں ان کی, شراب بھی چھوٹ گئی, ڈائری بھی رکھ لی, حج بھی کر لیا. اور شراب چھوڑنے پر بھی بڑا واقعہ ہے کہ اچھا, ان کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نہیں پئیں گے, اس لیے کہ ایک زندگی بھر کی عادت تھی, اور ان کے لیے کہا کہ اگر نہیں پئیں گے تو آپ کے لیے جان کا خطرہ ہے. ان کا جان چلی جائے گی لیکن اگر پیوں گا تو کتنا جیوں گا, 10 سال تو کم از کم جی لیں گے, 10 سال گناہوں کے ساتھ جینے کے بجائے نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پہلے ہی چلے جاؤں, 10 سال اور جی کے نافرمانی میں کیا کروں گا, نہیں پی شراب. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی, ڈاکٹروں کی بات غلط نکلی. بہرحال شراب بھی چھوٹ گئی, ڈائری بھی رکھ لی, حج بھی کر لیا. فرماتے تین دعاؤں کی قبولیت میں نے دیکھ لی, تو امید ہے کہ چوتھی دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی. تو کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے. انسان اپنا خیال رکھے, اپنی فکر رکھے کہ اچھا ہمارے قلب کی حالت اگر آج اچھی ہے تو وہ بدل بھی سکتی ہے. جیسے صحابہ کا میں نے بتایا کہ اپنے بارے میں بدگمانی کرنا تو چلو ٹھیک ہے, یعنی یہ گمان کرنا کہ شاید میری حالت بدل جائے اور مجھے بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کے بارے میں انسان اچھا ہی گمان رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.